السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس و بینات من الہدا والفرقان صدق اللہ العلی العظیم. منافق و منافقت از نظر قرآن موضوع گفتگو ہے. اس سلسلہ بحث کے لیے ماہ مبارک رمضان میں، ماہ قرآن و ماہ تزکیہ و تطہیر میں، اور بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بڑا خطرہ جو رسول اللہ کے دل میں تھا اپنی امت کی بابت، خطرے نفاق و منافقت ہے. اخوف ما اخاف علی امتی، نفاق ہے وہ منافق، وہ منافق علیم اللسان. رسول اللہ فرماتے ہیں، مجھے نہ مومنوں کی طرف سے خوف ہے و نہ مشرکوں کی جانب سے، اپنی امت کے متعلق اور سارا خوف میرا منافقت کے بارے میں ہے کہ میری امت میں منافقت پیدا ہوگی اور منافق یہ تباہ کریں گے. عہد رسول اللہ میں ایک چھوٹی جماعت منافقوں کی پیدا ہوئی جو علی علیہ السلام کے زمانے تک بڑھ کے پھیل کے پورے لشکر میں بدل گئی، اور پھر اس کے بعد تدریجاً منافقت پھیلتی ہوئی آج شہید مطہری کے بقول کہ پورا ماحول ہی منافقت کا ہو گیا ہے. وہ یہ عصر اور یہ زمانہ عصر نفاق و عصر منافقت ہے، اور اس لیے اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر الجھنیں زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، دشواریاں و پریشانیاں و مصائب دنیا اسلام و عالم اسلام کے پہلے سے کہیں زیادہ ہیں. اور جتنی ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا حل کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، اسی قدر زیادہ مشکلات بڑھتی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ منافق ہے، منافقت ہے کہ وہ لوگ جو بانی ہیں مشکلات کے، وہ باعث مشکلات ہیں، وہی حلال مشکلات و مشکل کشا بن جاتے ہیں جنہوں نے یہ مشکلات پیدا کی ہیں. یعنی بہڑیے بہڑ کے روپ میں و رہزن رہبر کے نقاب میں امت مسلمہ پر مسلط ہیں. دو چہرہ لوگ، دوری شخصیت کے مالک لوگ، دوغلے لوگ، جن کے بارے میں عوام یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کیا ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں. ایسے لوگ جن کا باطن کچھ اور ہے، جن کا ظاہر کچھ اور ہے. منافقت اس دو روئی، دو رخی، دو چہرہ ہونا اور دو شخصیتی کو کہتے ہیں جس میں اس دو چہرے کے ذریعے سے عوام کو، لوگوں کو فریب دیا جائے، دھوکہ دیا جائے. کہ قرآن کریم نے منافقوں کی بڑی صفت خدعا اور فریب ذکر کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا. عوام فریب ہیں، منافق عوام فریب ہوتا ہے. دھوکہ دیتا ہے عوام کو. اور منافقت کے پھیلنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں. اگر لوگوں کے اندر بصیرت موجود ہو کہ یہ آخری باس منافقت کے باب میں ہوگی, اگر لوگوں کے اندر بصیرت ہو, آگاہی ہو, بیداری و شعور ہو, اس معاشرے میں منافقت پیدا ہی نہیں ہوتی اور کامیاب نہیں ہوتی. چونکہ لوگ باشعور ہیں, ایسے منافق چہروں کو پہچان لیتے ہیں, ان کے پنہانی شخصیت کی شناخت کر لیتے ہیں. عوام فریبی منافقت ہے, عوام کو دھوکہ دینا, دو چہرے بنا کر, دو شخصیتیں بنا کر, دو روپ بنا کر کامیابی اس طبقے کو اس وجہ سے حاصل ہوتی ہے و نصیب ہوتی ہے چونکہ عوام جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں. عوام کی خصوصیت یہ ہے کہ جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں. جس طرح منافق دھوکہ باز ہے, عوام دھوکہ خور ہیں, فریب خور ہیں. اگر لوگوں کے اندر بیداری و شعور ہو, بصیرت ہو, منافقت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جس معاشرے کے لوگ زیادہ بے شعور ہوں گے وہاں منافقت زیادہ کامیاب ہوگی. اور یہ بات قابل افسوس ہے و باعث افسوس ہے کہ پاکستان شعور کے لحاظ سے سطح نیچے ہے پاکستانی لوگوں کی. اس لیے پاکستان میں منافقت زیادہ کامیاب ہوتی ہے. عوام کو دھوکہ دینے والے مداری معاب لوگ, مداری صفت لوگ عوام کو فوراً دھوکہ دیتے ہیں اور عوام دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں. سب سے آسان کام پاکستان میں لوگوں کو فریب دینا اور دھوکہ دینا ہے. دوسرے ممالک میں بھی ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ہے. اگر ایک شخص کسی بیمار کو کہے تجھے جن ہو گئے ہیں, یہ فوراً مان لیتے ہیں کہ جن ہیں, یہ دھوکہ ہے. نجومی, جن بابے, کالے جادو کے ماہر اور اس قسم کے ماہرین, متخصص ایکسپرٹ فقط پاکستان میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر صرف ایک مہارت ہے اور وہ عوام کو دھوکہ دینے کی. عوام دھوکہ کھاتے ہیں, کہیں یہ عامل بنے ہوتے ہیں, پروفیسر بنے ہوتے ہیں, نجومی بنے ہوتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, کتنے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں. کسی کے ہاں چوری ہو جائے, اگر وہ عدالت میں پولیس کے پاس نہیں جاتا بلکہ فوراً کسی عامل کے پاس جاتا ہے چور پکڑنے کے لیے, اور وہ عامل اسی گھر کے اندر جھگڑا ڈال دیتا ہے, وہ یہ بتائے گا کہ اس گھر کے اندر ہی کسی نے چوری کی ہے, اپنے رشتہ داروں کو ہی آپس میں لڑا دیتا ہے. اگر کسی کو بخار ہو جائے, نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, کھانسی ہو جائے, ڈاکٹر کے بجائے جن بابا کے پاس جاتے ہیں, عامل کے پاس جاتے ہیں, وہ عامل یہ کہے گا کہ اس گھر کے اندر ہی کسی نے تعویذ کر دیا ہے, کسی نے بندش کر دی ہے, کالا علم کر دیا ہے, سایہ کر دیا ہے, اور اب آپ مجھے اتنے ہزار روپے دیں گے تاکہ میں عمل کر کے, عملیات کر کے, چلا کاٹ کے یہ اثر باطل کروں. اور بہت جلدی عوام دھوکے میں آ جاتے ہیں. گلی گلی میں یہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو روزمرہ مشکلات, روزمرہ ضروریات میں دھوکہ دے رہا ہے. روزمرہ کی مشکلات, بیماریاں, مشکلات روزمرہ کی مشکلات ہیں. اگر کسی نے روزگار ڈھونڈنا ہے, وہ اپنے راستے سے اس کی طرف نہیں جاتا بلکہ تعویذ لکھنے والے, نجومی, عامل, کالے علم کے ماہر, ان لوگوں کا سہارا لیتا ہے. یہ سب عوام فریب طبقہ ہیں, عوام کو دھوکہ دینے والے, عوام کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانے والے. خود جب مریض ہوتے ہیں, خود ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, بلکہ بیرون ملک جا کے علاج کرواتے ہیں. یہی پیر بابے عامل نجومی پاکستان کے ایک بڑے شہر میں گزرتے ہوئے راستے سے ایک گھر کے سامنے دروازے کے سامنے عجیب و غریب صف لائن دیکھی لوگوں کی، تو سوال کیا یہ کیا ہے؟ وہ لوگ عجیب و غریب صف اس وجہ سے تھی کہ ایک لائن عورتوں کی تھی، ایک مردوں کی تھی، اور سب کے ہاتھ میں تیل کی شیشیاں تھیں اور ہاتھ میں سبزے کی گٹھڑی، ہر آدمی کے ہاتھ میں سبزہ تھا اور تھوڑا سا گٹھڑی اور ایک ہاتھ میں تیل کی شیشی۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہر آدمی کے ہاتھ میں کس چیز کی علامت ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ صاحب یرکان کا علاج کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس ٹھیک کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی جاتا ہے یرکان کا مریض، یہ سامنے لٹاتے ہیں اور لٹا کر ایک برتن میں تیل ڈالتے ہیں، اس تیل میں سبزے کو بھگو کے پھر مریض کے اوپر اس کو ہلاتے ہیں سبزے کو، اور ساتھ ورد پڑھتے ہیں، اور مریض کے جگر سے یرکان نکل کے سبزے کے اندر آ جاتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے، لوگوں کو نظر بھی آتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے۔ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ سبزے کو اگر ہلاتے رہیں تو وہ زرد ہو جاتا ہے، سبز رنگ کا پتا یا ٹہنی اگر اس کو کافی دیر آپ ہلاتے رہیں تو وہ زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں جب یرکان ہو انسان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، تو وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ یہ یرکان اس کے وجود سے، جسم سے نکل کر سبزے کے اندر آ گیا، جذب کر لیا ان کے عمل اور ورد نے۔ وہاں سے گزر ہوا ہمارا، ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے ہم۔ ڈاکٹر کے پاس جب پہنچے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے اپنی بیماری یا مشکل بعد میں بیان کی، اور یہ پوچھا کہ یہ راستے میں آتے ہوئے ہمیں اس طرح کا ایک منظر دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ بابا جی ہیں، یہاں یرکان کا علاج کرتے ہیں اور مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے تفصیل بتائی، ظاہراً وہ شہید ہو گئے ہیں ڈاکٹر، خدا انہیں رحمت کرے۔ انہوں نے بتایا کہ بھلے یہ بزرگوار ہیں، شاہ صاحب ہیں، یہ عرصے سے انہوں نے یہ اپنا دھندا بنایا ہوا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ تو عام آدمی، ایک میٹرک کا طالب علم بھی جانتا ہے یہ عمل، کہ سبزہ تازہ شاخ، گندم کی شاخ یا درخت سے کوئی ٹہنی اگر کاٹ لیں، اس کو زخمی کریں، آپ پتے کو یا ٹہنی کو، سبز ٹہنی کو زخمی کریں، شاخ کو، اس کے اندر جو خون ہوتا ہے، کلوروفل، جو پتوں کی سبز ہونے کا باعث بنتا ہے، ایک جس طرح انسان کا جسم میں خون ہے یہ سرخ ہے، اسی طرح پتوں کے اندر بھی خون ہے، ان کا رطوبت وہ سبز ہے، اگر پتا زخمی ہو جائے یا شاخ زخمی ہو جائے وہ خون اس کا نکل آتا ہے باہر، اور تھوڑی دیر کے بعد پتا زرد ہو جاتا ہے۔ آپ ویسے پتا لے کے تھوڑی دیر اس کو ہلائیں تو وہ زخمی ہو جاتا ہے، پتا زخمی ہونے سے اس کے زخموں سے کلوروفل نکل جاتا ہے اور رنگت اس کی بدل جاتی ہے۔ اتنا سادہ سا کام ہے جو ایک آٹھویں جماعت کے طالب علم کو بھی پتہ ہے، جس نے مطالعہ کیا پڑھا ہے۔ یہ بزرگوار عرصے سے کئی نسلوں کو دھوکہ دے رہا ہے، یرکان کا علاج کرتا ہے۔ ان ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ اس کو خود بھی یرکان ہوا ہے، اس بابے کو، اور وہ کہہ رہے تھے میرے پاس آیا علاج کے لیے۔ اس وقت میں نے اسے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ خود جب یرکان میں مبتلا ہوئے ہو تو ڈاکٹر کے پاس آئے ہو، کلینک میں آئے ہو، اور عوام جب بیمار ہوتے ہیں انہیں تم دھوکہ دیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ نے روزی لگائی ہوئی ہے سب کی، آپ کی اس طرح سے لگائی ہوئی ہے، میری اس طرح سے لگائی ہوئی ہے، میری روزی خراب نہ کریں آپ۔ تو ان کے بقول کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر اپنی روزی لگائی ہوئی تھی اس نے، اور اتنی سادگی سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ چونکہ یہ عوام جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں، بیماری کے بہانے ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ضروریات کے بہانے ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، روزگار کے بہانے ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لین دین کے بہانے ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مذہب کے نام پر ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، سیاست کے نام پر ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ایسے عوام جو دھوکہ خور ہوں اور فریب خور، ان کے حکمران بھی دھوکہ باز ہوتے ہیں، ان کے مذہبی پیشوا بھی دھوکہ باز ہوتے ہیں، ان کے ڈاکٹر بھی طبیب معالج نہیں ہوتے بلکہ دھوکہ باز ہوتے ہیں، ان کے تاجر بھی دھوکہ باز ہوں گے، ان کے اوپر جو لوگ مسلط ہوں گے وہ سب دھوکہ باز ہوں گے، کیونکہ یہ دھوکہ کھاتے ہیں، جو کھاتا ہے دھوکہ اسے دھوکہ دینے والا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک یاد ہے ہمیں، ایک طالب علم آئے، انہوں نے ذکر کیا کہ جتنے ان کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں، اپنے خاندان کی تاریخ بتائی کہ سال میں 4 دفعہ دھوکہ کھاتا ہے یہ خاندان، ان کے بقول کہ ہماری جائیداد بھی کسی نے اسی طرح ہمارے خاندان سے چھین لی، ہماری دکانیں تھیں وہ بھی ہم سے لے لی گئیں، اور جتنا ہمارا مال دولت سرمایہ ثروت تھی وہ سارا ہم سے لے لیا گیا۔ ایک آخری فراڈ ان کے ساتھ ہوا، اس سلسلے میں وہ آئے ہمارے پاس کہ یہ چکر ہوا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے جب وہ تاریخ بتائی اپنی کہ اتنا دھوکہ ہوا، اتنا دھوکہ ہوا، اتنا دھوکہ ہوا، وہ سن کر سب، تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو اپنی مظلومیت بتائی ہے تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ میں بہت بڑی صلاحیت ہے دھوکہ کھانے کی، بہت استعداد کے مالک ہیں، پورا خاندان آپ، موروثی صلاحیت ہے آپ کی دھوکہ کھانے کی، اور یہ دیکھ کر، آپ کی حالت دیکھ کر تو ہر آدمی کا جی کرتا ہے کہ میں بھی دو ہاتھ کروں ان کے ساتھ، کہ پیچھے نہ رہ جاؤں۔ جو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ باز نہیں ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے اس بے وقوف کے ساتھ میں بھی تھوڑا سا کھیل لوں، میں بھی تھوڑا سا دھوکہ کر لوں۔ آپ اپنے نظام سسٹم کو دیکھیں، عوام فریبی اور دھوکہ دہی کے اوپر ہے۔ بازار سے کوئی چیز خرید کے لائیں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں اگر وہ چیز خالص مل گئی آپ کو، کسی بھی شعبے سے مربوط ہو۔ آج کل ماہ رمضان میں کھانے پینے کی اشیاء زیادہ بکتی ہیں اور مارکیٹ ہے، ان ساری چیزوں کو جا کے چیک کرا لیں آپ لیبارٹری میں لے جا کر، اکثر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر چیزیں جعلی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ عوام دھوکہ کھاتے ہیں، پاکستان کے عوام اپنی ضرورتوں کی خاطر آتے ہیں اور شعور کی کمی کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ عدالتوں میں دھوکہ بازی، تھانوں میں دھوکہ بازی، مسجدوں میں دھوکہ بازی، ممبروں پہ دھوکہ بازی، تعلیمی اداروں میں دھوکہ بازی، سیاسی جماعتوں میں دھوکہ بازی، حکمرانی کے ایوانوں میں دھوکہ بازی، ہر طرف سے ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ دھوکہ کھانے کے بہت ماہر ہیں، چیمپئن ہیں یہ لوگ فریب میں آنے کے، ان کو بہت جلدی فریب میں، دام فریب میں پھانسا جا سکتا ہے۔ کوئی فاسق فاجر آدمی وہ آ جائے، پیر بابا بن کر ان کے سامنے آ جائے، یہ اس کے سامنے تسلیم ہے۔ اس وقت کوئی قاتل بھی ان کے سامنے آ جائے، بڑا مرشد بن کر آ جائے، یہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں۔ چند نمونے پاکستان کے اندر حقیقی ہیں، لطیفے نہیں ہیں، واقعیت ہیں۔ ایک علاقہ ہے سرحد میں ایبٹ آباد کے نزدیک، جگہ ہے، اس کا نام ہے کھوتا قبر، نام ہی اس جگہ کا کھوتا قبر ہے، کھوتا یعنی گدا، گدے کی قبر ہے وہاں، اس جگہ کا نام بھی یہی ہے۔ وہاں مین روڈ پر ہے، وہاں سٹاپ ہے، مشہور سٹاپ ہے ٹریفک کا، اس کا نام بھی یہی ہے کھوتا قبر سٹاپ، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کھوتے کی قبر ہے، گدے کی قبر ہے۔ آپ جائیں کبھی وہاں، آپ دیکھیں گے اسی کھوتے کی قبر پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، موم بتیاں جل رہی ہیں، اگربتیاں جل رہی ہیں، اور لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں، وہاں سے بچے بھی پا رہے ہیں، شفائیں بھی لے رہے ہیں، اور یہ بھی انہیں پتا ہے کہ کھوتے کی قبر ہے یہ۔ خوب، ایسی کھوتا پرست قوم، اس کو جب کھوتے فریب دے دیتے ہیں تو لوگ کیوں نہ دیں اس کو۔ یا تو انہیں پتہ نہ ہو، یہ پتہ ہو یہ بڑا کوئی بڑا پیر مرشد یہاں دفن ہے اور دھوکے کی وجہ سے چلے جائیں، وہاں آگاہی بھی رکھتے ہیں کہ یہ کھوتا قبر ہے، اس کا نام ہی کھوتا قبر ہے، سال ہا سال سے، اب معلوم نہیں کب سے وہ قبر بنی وہاں پر، اور نام بھی اس کا وہی ہے، وہاں پھر بھی بڑا مزار ہے، عرصہ ہو گیا میں اس طرف نہیں گیا، نہیں دیکھا، لیکن آخری دفعہ جب دیکھا تو وہاں کافی مزار بنا ہوا تھا اور لوگوں کی زیارت گاہ ہے، مشہور زیارت گاہ، ہر جمعرات کو وہاں باقاعدہ میلے کی طرح کا ایک سما ہوتا ہے، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ قوم اس حد تک شعور میں نیچے ہے، اس حد تک بصیرت میں کمزور ہے، اس وجہ سے منافقت کی پیدائش کے لیے بہترین سرزمین ہے، وہ بہترین ماحول ہے۔ منافق ہوتا ہی عوام فریب ہے، جو جلدی لوگوں کو دھوکہ دے، دو شخصیتیں بنائے، دو چہرے بنائے، اصلی چہرہ اس کا اور ہو، پلید چہرہ، اور لوگوں کے سامنے آئے قابل قبول چہرہ بنا کر، مذہبی چہرہ بنا کر، دینی چہرہ بنا کر لوگ مان لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے ماحول میں منافقت پنپتی ہے، زرخیز زمینیں منافقت کی پیدائش کے لیے بے شعوری، بے بصیرتی اور غفلت، منافقت کے لیے زرخیزی ہے یہ ایسی سرزمین، جہاں کے لوگوں کے اندر یہ صفات موجود ہوں وہاں منافق راہزن راہبر بنتے ہیں اور موت کے بانی معالج بن جاتے ہیں، ڈاکو چور حکمران بن جاتے ہیں، اور جو آپ کے سامنے ہے سارا منظر، پھر بھی یہ سب سن کر بھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یعنی اگر بتایا جائے یہ باہر جو کھڑا ہے یہ راہزن ہے، یہ پیر نہیں ہے، راہبر نہیں ہے، انسان کو یقین بھی ہو جائے، دکھا بھی دیں، اس کی فلم بھی دکھا دیں کہ یہ راہزن ہے، پھر اگر وہ جبہ پہن کے اندر آ جائے، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں گے بسم اللہ مرشد تشریف لائیے بیٹھیے، پھر اس کا احترام کریں گے۔ عامل دیگر جہاں منافقت جلدی پھیلتی ہے، اور یہ خطرہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں میری امت میں، آنے والی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جس فضا میں جبر ہو، اکراہ زیادہ ہو، جبر و اکراہ جہاں ہو وہاں منافقت زیادہ پھیلتی ہے۔ مثلا سیاسی نظام اگر آمریت کا نظام ہو، آمریت یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حکومتوں میں فرق، نظاموں میں فرق آپ جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ سارے، جمہوریت، آمریت، بادشاہت، لیکن فرق معلوم نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں ووٹیں ہوں وہاں جمہوریت ہے، جہاں ووٹیں نہ ہوں وہاں آمریت ہے، ووٹوں کو فارغ سمجھتے ہیں یا ووٹوں کے ذریعے سے فرق کرتے ہیں۔ جمہوریت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر حق حاکمیت عوام کو حاصل ہے، اصل حکومت کا حق عوام کا ہے، تمام جمہور عوام کو کہتے ہیں، عوام حاکم ہیں، یہ حق ان کا ہے، لہذا عوام اگر مل کر ایک حکومت تشکیل دیں، حاکمیت اور نظام بنائیں، یہ نظام جمہوریت کہلاتا ہے۔ آمریت وہ نظام ہے جس میں ایک فرد واحد، قانون بھی وہ فرد واحد ہوتا ہے، حکم بھی اسی فرد واحد کا چلتا ہے، ایک فرد واحد، وہ قانون بھی ہے، وہ عدالت بھی ہے، فیصلے اس کے ہیں، حاکمیت اس کی ہے، بادشاہت اس کی ہے، حق حکومت بھی اسی کا ہے، جمہور کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ نظام آمریت کہلاتا ہے، مطلق الانانیت بادشاہت اسی کو کہتے ہیں، آمریت کو ہی کہتے ہیں۔ اور اسلامی نظام، الہی نظام، ولایت کا نظام، اس میں حق حاکمیت نہ کسی فرد کو ہے، واحد شخص کو، نہ عوام کو ہے، نہ سب کو حاصل ہے، نہ ایک فرد کو حاصل ہے. حق حاکمیت خدا کا ہے، اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے حکم سے، خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے جو حکومت قائم ہو وہ حکومت اسلامی ہے. جس طرح عبادت، ہر احترام اور جھکنے کو عبادت نہیں کہتے، جو حکم خدا سے عمل بجا لائیں اسے عبادت کہتے ہیں. کرتا انسان ہی ہے لیکن حکم خدا ہے، اور حکم خدا کے مطابق جو کیا جائے اسے عبادت کہیں گے ہم. حکومت اسلامی، نظام اسلامی، ولایت الہی، اس نظام کو کہیں گے جو انسان ہی قائم کریں گے لیکن حکم خدا کے مطابق جو بنے. چونکہ حاکمیت کا حق اللہ کو حاصل ہے، نہ تمام عوام کا حق ہے، اور نہ کسی خاص خاندان کا حق ہے، نہ کسی خاص طبقے کا حق ہے، نہ کسی فرد واحد کا حق ہے. حق حاکمیت، حق حاکمیت فقط اللہ کا ہے. یہ نظام اسلامی ہے. آمریت میں چونکہ فرد واحد حاکم ہوتا ہے، حکمران، اس کا فرمان جا، کوئی قانون نہیں ہوتا، ایسا ماحول میں عموماً لوگوں کے اوپر استبداد، جبر اور اکراہ کا ماحول ہوتا ہے، ہر چیز ٹھونسی جاتی ہے لوگوں کے اوپر، جبر و اکراہ. جبر و اکراہ جہاں پر زیادہ ہو، مثال چونکہ عموماً پاکستانی الیکشن سب سے دلچسپ پسندیدہ چیز ان کی الیکشن ہے، اس کے بعد کرکٹ ہے، اس کے بعد فلم ڈرامہ ہے، اس کے بعد میلہ ہے، دمال ہے، بھنگڑا ہے، اور وقت مل جائے تو دین و مذہب بھی ہے. وہ بھی اگر میلہ ہو تو، مذہبی میلہ ہو تو پاکستانیوں کی پسندیدہ چیز ہے. سب سے زیادہ دلچسپی الیکشن میں ہے، لیکن الیکشن میں دلچسپی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی آگاہی بھی رکھتے ہیں، سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں. کم ہے سیاسی بصیرت، اتفاقاً شعور سیاسی کم ہے ملت کا، چونکہ سیاستدان لوگوں کو صرف استعمال کرتے ہیں، سیاسی آگاہی نہیں دیتے، سیاسی بصیرت نہیں دیتے. اس لیے میں سیاست کی مثال چھوڑتا ہوں اور دوسری مثال جو قابل فہم ہو ہمارے لیے، سب کے لیے، وہ عرض کرتا ہوں. رسول اللہ کی ایک بشارت تھی، بشارت تنزن کہہ رہا ہوں میں، پیشن گوئی اپنی امت کے بارے میں، گھروں میں رسول اللہ کی پیشن گوئی یہ تھی کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب گھروں کی حکومت عورتوں کے پاس ہوگی، سیاسی حکمرانی بھی عورتوں کی ہوگی، اور تمام کام عورتوں کے مشورے سے ہوں گے، ایڈوائزر عورتیں ہوں گی. اور وہ زمانہ ابھی آ گیا ہے، کئی گھروں کے اندر باپ موجود ہے لیکن حکومت عورتوں کی، ماں کی ہوتی ہے. باپ بھی بیچارہ فرمان بردار اور اطاعت گزار ہوتا ہے، اور بچے بھی، اور سب کئی گھروں کے اندر ہے. اور ایسے گھر جہاں خواتین کی حکومت ہو، الجھنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کافی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں وہاں. مردوں میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، یہ پہلا نقصان ہوتا ہے، مردوں سے عورتیں خود اعتمادی چھین لیتی ہیں، وہ شوہر بیچارہ خود اعتمادی اپنی کھو بیٹھتا ہے. اور عورت کی حکومت ہی اس وقت قائم ہوتی ہے جب مرد میں خود اعتمادی ختم ہوتی ہے، مردانگی کم پڑتی ہے، اس کی ضعیف ہو جاتی ہے، تو عورت اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی، اور سچی پیشن گوئی جو آج عموماً نظر آ رہی ہے مختلف گھروں کے اندر. دوسرا طریقہ یہ ہے جو قدیم موروثی مشرقی روش ہے، وہ کہ گھر کے اندر باپ حاکم ہوتا ہے، مرد کی حکمرانی ہے. قیم، قرآن نے بھی گھر کا سربراہ و سرپرستی مرد کو عطا کی ہے. قرآن نے الرجال قوامون علی النساء، اور مرد سرپرست ہیں گھر کے، عورتوں کے، بیویوں کے، یہ نساء سے مراد بیویاں ہیں، مرد سرپرست ہیں. مردوں کی سرپرستی دو طرح کی ہے، ایک سرپرستی مردوں کی ولایت کی شکل میں ہے کہ باپ سربراہی ہو، سربراہ بنے گھر کا، سرپرست بنے اپنے گھر کا، چونکہ دین نے بھی مرد کو سرپرستی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کی سربراہی و سرپرستی دی ہے، سرپرستی کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور وہ یہ کہ یہ باپ ولی ہے گھر کا، اس کو حق ولایت حاصل ہے زوجہ پر، بچوں پر، اولاد پر، گھر پر، اور چونکہ قیم ہے گھر کا، ولی ہے یہ گھر کا، تمام امور گھر کے اس کی سرپرستی میں انجام پائیں گے۔ ولایت قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ولایت خاص طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت، جس کی علامت قرآن نے ذکر کی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لانا، گھر کے اندر سے قباحتیں ختم کرنا، فقر و فاقہ ختم کرنا، بد اخلاقی ختم کرنا، بدتمیزی ختم کرنا، جہالت گھر سے ختم کرنا، کدورتیں نفرتیں گھر سے ختم کرنا، حماقتیں بیوقوفیاں گھر سے ختم کرنا، گھر کو پاکیزہ بنانا، یہ ولایت کہلاتا ہے۔ کہ ولایت کا نظام ظلمتوں سے نکالنا اور نورانیت میں لانا، اور مرد کو کہا گیا کہ تو نے سرپرستی کرنی ہے گھر کی ولایت کی شکل میں۔ لیکن اکثر مرد گھر میں ولی نہیں بنتے بلکہ عامر بنتے ہیں، ڈکٹیٹر بنتے ہیں، باپ ڈکٹیٹر ہوتا ہے گھر کے اندر، جو میں نے کہہ دیا ہے گرج کے کہے گا اور اونچی آواز میں کہے گا، گلا پھاڑ کے کہے گا، چیخ کے حکم دے گا، اور پھر کسی کی عذر سنے گا نہیں، بات سنے گا نہیں، دلیل سنے گا نہیں، جو اس نے کہا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر اس نے کہہ دیا ابھی دن ہے، رات کو کہہ دیا تو سارے گھر والے پابند ہیں کہ کہیں گے ابھی دن ہے، اگر وہ کہہ دے کہ مرغ کی ایک ٹانگ ہے تو سارا گھر مل کے کہے کہ مرغ کی ایک ٹانگ ہے۔ اب یہ ڈکٹیٹر مرد ہے، یہ ڈکٹیٹر باپ ہے۔ اس گھر میں یقیناً 100% منافقت پیدا ہوگی، جس گھر کا سربراہ ڈکٹیٹر ہے اس گھر کی عورتیں بھی منافق ہو جائیں گی، اس گھر کے بچے بھی منافق ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ سربراہ عامر ہے، جابر ہے، جبار ہے، ڈکٹیٹر ہے، یہ اپنی مرضی ٹھونستا ہے، ولایت نہیں کر رہا، سرپرستی نہیں کر رہا، گھر میں ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، ڈکٹیٹر ہے، گھر کے امور کو آمریت کے ذریعے، مطلق الانانیت کے ذریعے چلاتا ہے۔ یہ ماحول فراہم کرتا ہے منافقت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی نہیں چاہتے اس کے ساتھ الجھیں، مثلا اولاد لوگوں کے ڈر سے نہیں چاہتے اس باپ کے گلے پڑیں، وہ اولاد کا احترام نہیں کرتا، سب کے سامنے، گلی میں، محلے میں، لوگوں میں، مہمانوں میں، اڑوس پڑوس میں، سب کے سامنے اپنے گھر والوں کی توہین کرے گا، اپنے بچوں کی توہین کرے گا، اپنی بیوی کی توہین کرے گا، وہ اس سے الجھنا نہیں چاہتے، برہم اپنا خاندان کا رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا گھر کا ہر فرد اپنی دو شخصیتیں بنا لیتا ہے، ایک اس باپ کو ڈکٹیٹر کو دکھانے کے لیے، جب یہ آتا ہے تو وہ سارے ایک الگ نقاب پہن لیتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہی یہ گھر سے نکلتا ہے وہ دوسری شخصیت اپنا لیتے ہیں۔ جبر و اکراہ جہاں ہوگا، آمریت جہاں ہوگی، نہ ولایت، سرپرستی، قیمومیت، اس میں منافقت نہیں ہوتی، چونکہ اس میں لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لایا جاتا ہے۔ ولی باپ بچوں کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، مغربی باپ الٹ ہے، مغربی باپ بچوں کا نوکر ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، کہ مغرب میں، یورپ میں یہ تصور ہے کہ والدین کا احترام وہاں قانوناً بھی لازمی نہیں ہے، بلکہ والدین پابند ہیں کہ یہ بچہ جب پیدا کیا ہے تو اب اس کو سنبھالیں بھی، بڑھائیں بھی اور پالیں بھی، اور جو ہی 18 سال کا ہو اس کو چھوڑ دیں آزاد، جو مرضی ہے کرے یہ، اگر اس کے بعد انہوں نے مشورہ بھی دیا تو یہ جرم ہے، اور یہ مشورہ بچے کو پسند نہ آیا وہ پولیس بلا کے ماں باپ کو جیل میں بند کروا سکتا ہے، اور کئی ماں باپ جیل میں ہیں۔ ایک تبلیغی سفر میں افسوس ناک خبر ان مومنوں نے دی، جاننے والے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے تو ایک بزرگ مجلس میں آیا کرتے تھے، انہوں نے کہا ہاں آتے تھے، یاد آ رہے ہیں، میں یہ سمجھا یہ کہیں گے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، میں تیاری کر رہا تھا ان کے لیے فاتحہ کی دعا کی، تو انہوں نے کہا نہیں وہ جیل میں ہیں، جیل میں اس عمر میں، اور وہ بھی اتنے نیک آدمی، اتنے پرہیزگار آدمی، اتنی اچھی شخصیت۔ کہا پوتے نے شکایت کی ہے پولیس کو کہ دادا مجھے تنگ کرتا ہے، دادا روکتا ہے مجھے، ٹوکتا ہے، پولیس آ کے ایک دفعہ وارننگ دے کے گئی دادا جان کو کہ آپ نے پوتے کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ پوتا یہ کام کرتا تھا کہ اپنی گرل فرینڈ کو گھر میں لے آتا تھا، اور دادا ظاہر برداشت نہیں کر سکتے، غیرت مند آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے غیور۔ یہ روایت پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، منافق کی ایک صفت یہ کہ بے غیرت ہوتا ہے منافق، مومن غیور ہوتا ہے۔ غیرت صفت ایمان ہے، غیرت مند ہونا۔ غیرت اسی کو نہیں کہتے کہ آپ کی ناموس کے ساتھ غیر مرد نہ ہو، غیرت یہ بھی ہے کہ آپ کے مرد کے ساتھ کوئی اور کسی کی ناموس بھی نہ ہو، دونوں جگہ یکجا غیرت آنی چاہیے۔ اگر ایک آدمی دیکھتا ہے اس کی بہن کے ساتھ ایک مسٹنڈا گھوم رہا ہے، وہاں غیرت میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے بھائی کے ساتھ اگر کوئی مسٹنڈی گھوم رہی ہے وہاں غیرت میں نہیں آتا، دونوں جگہ غیرت میں آنا چاہیے۔ غیرت یہ ہے کہ نہ آپ کسی کی ناموس کو دیکھیں، نہ آپ کی ناموس پر کوئی نگاہ ڈالے، ناپاک نگاہ۔ مومن کی صفات میں سے ایک غیرت ہے، اور منافقت کے ماحول میں بے غیرتی ہے۔ غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا کہ گھر میں جوان لڑکی وہ بوائے فرینڈ لے کر آئے، اور جوان لڑکا گرل فرینڈ لے کر گھر میں آئے۔ دادا غیرت مند تھا، اس نے روکا، اس نے پولیس کو بلایا، پولیس آ کے دادا کو نصیحت کر کے گئی کہ یہ تیرا پوتا ہے، یہ اب 18 سال کا ہو گیا، اس کو رائٹ ہے، اس کا حق بنتا ہے، جب ہم نے اس کو حق دے دیا آپ کون ہوتے ہیں یہ حق چھیننے والے، دوبارہ تکرار نہ کرنا۔ لیکن ظاہر ہے دادا غیرت مند تھا، اس نے یہ کام سے روکا، دوبارہ روکا، اس نے فون کیا، پولیس آئی، دادا کو بغیر ہیل حجت کے اٹھا کے جیل میں بند کر دیا۔ یہ جرم ہے دادا کا کہ اپنے پوتے کو اس فساد سے روکا۔ یہ مغربی نظام ہے وہاں پر، یہ مغربی خاندان ہے، جو پاکستان میں آہستہ آہستہ یہ کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً شہروں کے اندر۔ یہ اسکول جو ماڈل اسکول ہیں، پبلک اسکول ہیں، یہاں اپنا اسٹیٹس اچھا کرنے کے لیے کہ یہاں بہترین مغربی ماحول ہے، باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے، خصوصاً جہاں کو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں ایک طبقاتی اسٹیٹس بن گیا ہے نامحرم کے ساتھ لڑکی لڑکوں کے تعلقات، یعنی غیرت کو مارنے کے لیے، کچلنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور آخری قدر بھی دین کی ختم کرنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے غیرت جب ختم ہوتی ہے، غیرت اس وقت ختم ہوتی ہے جب حیا ختم ہوتی ہے، اور حیا وہ پردہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانی فضیلتیں بند کر کے انسان کے اندر رکھی ہیں، ایک نازک پردے کے اندر جس کا نام حیا ہے۔ یہ روایت کا مضمون ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام انسانی فضائل، اعلیٰ قدریں، اچھے اخلاق و اچھے فضائل ایک پردے میں لپیٹ کر انسان کے اندر رکھے ہیں، اس پردے کا نام ہے حیا۔ یہ پردہ جب ٹوٹتا ہے اس انسان سے ساری اخلاقی قدریں بھی نکل جاتی ہیں، سب کچھ زائل ہو جاتا ہے اس سے، اور انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، پھر اس کا سب کچھ لوٹ جاتا ہے، دین بھی، ملت بھی، وطن بھی، ناموس بھی، سب کچھ۔ یہ ایک اور روایت میں ہے کہ ازانی یزنا، ازانی یزنا، یعنی جو کسی کی ناموس کے ساتھ غلط حرکت کرے گا اس کی ناموس کے ساتھ غلط حرکت ہوگی. مثلا جو کسی کی ماں کو دیکھ رہا ہے یقین جان لے کہ کوئی اور اس کی ماں کو دیکھ رہا ہے، جو کسی کی بہن پہ ناپاک نگاہیں ڈال رہا ہے مطمئن ہو جائے کہ اس کی بہن بھی درندوں کے نرغے میں ہے اس وقت، یہ چیٹنگ کر رہا ہے ایک کمرے میں بیٹھ کر، یہ چیٹنگ کر رہا ہے دوسرے کمرے میں بہن بیٹھ کر دوسرے مردوں کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف ہے. یہ واقعات ہیں کہ بہن بھائی آپس میں نیٹ پر عاشق معشوق بن گئے، ایک سسٹم پہ بہن بیٹھی ہوئی ہے دوسرے پہ بھائی بیٹھا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ عشق لڑا رہے ہیں. آخر میں جب تصویریں بھیجی ایک دوسرے کو تو پتہ چلا یہ تو ایک ہی گھر کے رہنے والے بہن بھائی ہیں. یہ بےغیرتی کا ماحول ہے، بےغیرتی کا کلچر ہے. یہ مومن کی صفات میں غیرت ہے، حیا. منافق بےغیرت ہوتا ہے، منافقت. اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں بڑا خطرہ ہے. جس گھر کے اندر اکراہ ہے، جبر ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے، یعنی اپنی مرضی ٹھونس رہا ہے باپ، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، صرف میری بات مانی جائے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، اس گھر میں منافقت شروع ہو جاتی ہے. اگر کسی ملک میں نظام حکومت آمریت کا ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، اس ملک میں منافقت پیدا ہوگی. ہدایت و ولایت آمریت نہیں ہے، ہدایت و ولایت روشنی ہے، نورانیت ہے. یعنی جو باپ ولی ہے وہ اولاد کو آگہی دیتا ہے، نہ کہ ٹھونستا ہے ان کے اوپر، آگاہ کرتا ہے اپنے بچوں کو زندگی کے مسائل سے، ان کو آگاہ کرتا ہے لغزشوں اور ان کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے اور پھر بچاتا ہے. منافقت کی پیدائش کے لیے جبر و اکراہ. لہذا جس معاشرے میں بادشاہت ہے، کنگڈم ہے، مطلق العنان حاکم ہیں، وہاں منافقت زیادہ ہے. پاکستان میں منافقت تھی پہلے سے، لیکن یہ منافقت اوج پہ پہنچی ضیاء الحق کے زمانے سے. عمومی منافقت جو بنی ہے پاکستان کے گھر گھر میں داخل ہوئی ہے اور ہر طبقے کے اندر سرایت کر گئی ہے، یہ اس ڈکٹیٹر کی، البتہ پہلے بھی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے منافقت نہیں تھی. یہ خود ایک بہت منافق اعلیٰ و منافق اعظم تھا، منافقت سے ہی اقتدار تک آیا اور آ کر جو ماحول بنایا محض منافقت کا ماحول تھا. اس نے اپنا چہرہ دینی بنایا. نظام مصطفیٰ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی شاید مر گیا تھا. اس نے آتے ہی حکومت پر قبضہ کیا، مارشل لا لگایا اور لوگوں کو وعدہ دیا میں 90 دن میں انتخابات کرا کے حکومت قائم کروں گا. یہی ایام تھے جو گزرے ہیں، 5 جولائی یا 4 جولائی کو اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا ظاہراً، یا سابقہ حکومت کے سربراہ کو پھانسی دی اور لوگوں کو وعدہ دیا میں 90 دن میں انتخابات کراؤں گا، اور کرتے کرتے 11 سال اس نے حکومت کی. اس 11 سال میں اس نے بہروپ بدلے بہت سارے. جتنا فساد اس وقت ملک کے اندر ہے، دہشت گردی کا بیج اس نے بویا. مجاہد کیمپ لگائے، ملک سے باہر مداخلت شروع کی، افغانستان میں، کشمیر میں اور بھارتی پنجاب میں. سکھوں کو خالصتان بنا کے دینا تھا اس نے، کشمیر آزاد کرانا تھا اس نے، افغانستان کو پاکستان کا حصہ بنانا تھا اس نے، اور ایک جہادی کلچر ملک کے اندر در و دیوار پر لشکر بننا شروع ہوئے تمام، اور ایک خاص طبقہ فکر، ایک مسلک پاکستان میں اس نے ٹھونسا دوسرے تمام مسالک کے اوپر، اکثریت کے اوپر اقلیت کو ٹھونسا اس نے. اکثر جو مسلمانوں کا اکثریتی فرقہ تھا پاکستان میں، اس کے اوپر اقلیت کو ٹھونسا. ہر محکمے کے اندر اس نے مذہبی ماحول بنایا، خود جماعت کراتا تھا، ٹوپی پہنتا تھا، تلاوت کراتا تھا. یو این او میں تقریر کے لیے گیا، قاری ساتھ لے کے گیا، وہاں پر قرآن پڑھایا اس نے، نیو یارک میں یو این او کے اجلاس میں جنرل اسمبلی میں، بظاہر ایسا انسان معروف ہے اس کے بارے میں کہ امام خمینی کے پاس یہ چند دفعہ گیا، چونکہ وہ امن کمیٹی ایک بنی ہوئی تھی ایران عراق جنگ ختم کروانے کے لیے، پانچ چھ ممالک کے مسلمان ممالک کی سربراہی کمیٹی تھی امہ امن کمیٹی کے نام سے، یہ بھی اس کا رکن تھا، اور امام کے پاس گئے، ملے جا کر تعارف کروایا گیا، اور ان کا بھی جو ساتھ تھا ان کا بندہ اس نے تعارف کروایا کہ یہ جرنیل ہیں، ضیاء الحق پاکستان کے سربراہ ہیں اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اس نے امام خمینی کے سامنے اس کا تعارف کروایا. امام نے ایک نگاہ اٹھائی، پہلے تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے اس کی طرف، نگاہ اٹھا کے اس کے چہرے پہ ڈال کے تو امام نے فرمایا کہ پہلے اپنے چہرے پر نظام مصطفیٰ نافذ کر لے، پھر اپنے ملک پر نافذ کرے. اس کے عہد میں منافقت باقاعدہ ایک قانون، رسمی سرکاری حیثیت منافقت کو ملی، ہر ایک نے، چونکہ سربراہ منافق تھا، دوری شخصیت کا مالک تھا، اس کا اسلام ایمان کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف اقتدار کا بھوکا تھا اور تشنا. رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہ حب الجاہ ینبت النفاق، حب جاہ اقتدار کی خواہش و شہوت انسان کے اندر منافقت کو پیدا کرتی ہے، اور اس کے اندر منافقت پیدا ہوئی، حب اقتدار نے منافقت پیدا کی. اس نے آ کے، چونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہیں، آج بھی ایسا ہی ہے، پاکستانی اپنے حکمرانوں کے دین پر ہیں، جیسے حکمران ہیں ویسے ان کا مذہب ہے، اس نے منافقت شروع کی، سارے طبقات نے منافقت شروع کی، سب نے اپنے حلیے اور بنا لیے، دل سے غیر مومن اور ظاہراً دھوکہ دینے کے لیے. گلی گلی میں جماعت ہونے لگی، مسجدوں میں، روڈوں پر، چوراہوں پر، چوکوں پر، سڑکوں پر، جہاں پلیدی نجاست بھی پڑی ہوتی تھی وہاں بھی لوگ کھڑے ہو کے نماز جماعت شروع کر دیتے تھے، اور اکثر بغیر وضو کے ہی نمازیں پڑھتے تھے، ظاہر منافقت کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں، بغیر وضو کے نمازیں پڑھتے تھے. منافقت عام ہوئی، چونکہ ڈکٹیٹر تھا، مارشاء اللہ تھا، جبر و اکرا تھا، ایک طرف سے اس نے کوڑے مارنا شروع کیے اور جیلوں میں بند کرنا شروع کیا، سخت سزائیں دینا شروع کیں، لوگوں کو نوکریوں سے محروم کرنا شروع کیا، عقوبت خانے بنائے، تکلیفیں پہنچائیں. اس ڈر سے لوگوں نے، عام لوگوں نے، تمام طبقات نے اپنے دو چہرے بنا لیے، ایک حکومت کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں بڑے پکے، اور وہ مسلمان بھی وہ جو حکومت چاہتی ہے، چونکہ اس کے زمانے میں بریلوی مسلمان اور شیعہ مسلمان پسندیدہ مسلمان نہیں تھے، بریلوی جو ہوتا وہ خطرے میں تھا اور شیعہ زیادہ خطرے میں تھا، یہ ناپسندیدہ مسلمان تھے، بلکہ اسی کے زمانے میں یہ آغاز ہوا کہ شیعوں کو غیر مسلمان قرار دیا جائے، اسی منافق نے یہ بیج بویا، دہشت گرد جماعتیں جو آج پل بڑھ کے خود انہی کو نقصان پہنچا رہی ہیں، یہ انہی کا بویا ہوا بیج ہے، فصل ہے. دنیا میں اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں پر بھی اکراہ ہوگا، جبر ہوگا، منافقت زیادہ ہوگی. تاریخ اسلام بھی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی اسلام کے نام پر خلفاء نے و ان کے جانشینوں نے، وارثوں نے جبر شروع کیا، کوڑے مار کے لوگوں کو مسلمان بنایا، تلوار سے لوگوں کو مسلمان بنایا، منافقت زیادہ پیدا ہوئی، لوگوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے. اس کے برعکس جہاں تبلیغ سے لوگ مسلمان ہوئے، آگاہی سے لوگ مسلمان ہوئے، قرآن سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، اور دین کی حقانیت و دلیل سن کر لوگ مسلمان ہوئے، وہاں سچے مجاہد پیدا ہوئے، لیکن جہاں جبر و اکراہ اور تازیانہ تھا وہاں منافقت کا ماحول تھا. بس منافقت کا ایک سبب یا ماحول جبر اور اکراہ ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، استبداد. استبداد اصطلاح ہے سیاسی، استبداد باعث پیدائش منافقت ہے. حسد اشارہ کیا تھا کل لیکن بحث نہیں کی. ایک قرآن بتاتا ہے کہ منافقت کی پیدائش کے لیے ایک سبب حسد ہے. حسود اس انسان کو کہتے ہیں جو دوسرے کے پاس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا, دوسرے کی برتری, دوسرے کی کامیابی, دوسرے کا عزت و احترام اور اس کا اعلیٰ مقام اسے برداشت نہیں ہوتا. اور اس کا احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ اس کے پاس ہے یہ سب زائل ہو جائے, ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر میں اس مقام پہ آ جاؤں, یہ میرا حق ہے, مجھے ملنا چاہیے. اس چیز کا جب انسان اظہار کرتا ہے یہ حسد ہے, اور حسد وہ خطرناک موذی چیز ہے جس کے خطرے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ معصوم و محفوظ شخصیت و ہستی ہیں لیکن پھر بھی حسد کے خطرے سے آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگیں. من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. اے رسول پناہ مانگے رب کے ہاں حسد کرنے والے دشمن حسود کے حسد سے, اس کے شر سے آپ اللہ کی پناہ مانگیں. خدا کی پناہ میں حسد کرنے والے کے شر سے بچ سکتے ہیں ورنہ نہیں بچ سکتے آپ. اگر اللہ کی پناہ گاہ نہ ملی آپ کو, حسود اتنا خطرناک دشمن ہے, زہریلا, تباہ کر دے گا آپ کو. حسد ایک جہنم ہے ایک انسان کے اندر, دل کے اندر ہمیشہ کڑتا ہے, ہمیشہ اس بات پہ چڑھتا ہے کہ دوسرے کو عزت کیوں ملی, دوسرے کو مقام کیوں ملا, دوسرے کو وقار کیوں ملا, اسے یہ نعمت کیوں ملی, اسے یہ کامیابی کیوں ملی, اور مسلسل کوشش کرتا ہے کہ یہ ختم ہو, زائل ہو. اس سے پروپوگنڈا کرے گا, اس کے خلاف باتیں بنائے گا, مثلا یہ کہے گا جو کچھ سے ملا یہ غیر قانونی راستے سے ملا, یہ دو نمبری سے ملا, یہ اس کو روابط سے ملا, یہ اس نے فلاں طریقے سے حاصل کیا, ورنہ یہ مجھ سے کمتر ہے, میں بھی اسی جیسا ہوں, یہ ہم تقوی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. عموماً حسد حسود اپنی ناکامی کی بڑی وجہ کیا بتاتا ہے کہ یہ ہر کام کرتے تھے لیکن ہم صرف تقوی رکھتے تھے, اس وجہ سے تقوی نے ہمیں پیچھے کر دیا. تقوی انسانوں کو پیچھے نہیں کرتا, تقوی انسانوں کو بہت اعلیٰ منزل تک پہنچا دیتا ہے. مجھے یاد ہے قم مقدسہ میں میں جوان تھا, نوجوان کہہ لیں, ایک درس میں شرکت کرتے تھے. وہاں ایک بہت بزرگ, یعنی اس عمر کے تھے جو ابھی ہے میری عمر, بڑھاپے میں وہ بوڑھے تھے, وہاں ایک جوان طالب علم بھی ساتھ بیٹھا تو بات چیت ہوتی تھی, ایرانی تھے وہ. اس درس میں بیٹھے ہوئے الگ سلگ ہوتی ہے وہاں, ایسا ہی ہے, بوڑھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جوان بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ہر سن اور عمر کے لوگ ہر کلاس میں نظر آئیں گے آپ کو. اور وہ تعارف اپنا کراتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں امام خمینی کا کلاس فیلو ہوں. امام خمینی بھی نہیں کہتے تھے, آغا خمینی, یہ کوڈ ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ آغا خمینی, البتہ پاکستان میں بہت سارے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے آغا خمینی کہتے ہیں. اگر کسی ایرانی کی زبانیں آپ سنیں آغا خمینی, وہ امام خمینی نہ کہے, یہ جان لے یہ منافق ہے, یہ امام خمینی کو پسند نہیں کرتا, آپ کی وجہ سے آغا خمینی کہہ رہا ہے, ورنہ شاید اگر آپ نہ ہوتے اس کا اپنا ہم فکر ہوتا, گالی بھی دینے سے دریغ نہ کرتا, نعوذ باللہ. ایسے ہیں حسود. اس نے کہا کہ یہ آغا خمینی اور میں کلاس فیلو تھے. وہ پھر کیسے وہ رہبر بن گئے, پیشوا بن گئے, آپ ابھی تک ادھر درس میں بیٹھے ہوئے ہیں دری پر. ادھر اپنا کمال بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں, میں بھی اسی لیول کا ہوں, صرف لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں, کہنا یہ چاہ رہے تھے. میں نے ان سے گزارش کی, بزرگوں یہ نہ بتایا کریں آپ لوگوں کو, یہ نہ بتایا کرو, اگر ہوں گے ممکن ہے آپ ہوں گے کلاس فیلو لیکن نہ بتایا کریں آپ, کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں میری مثال لے لیں، میں روز آتا تھا ادھر درس میں، آپ سے ملاقات ہوتی اور آپ کو بزرگ سفید ریش اس سن میں دیکھتا تو میں واقعاً احترام کرتا تھا آپ کا، آج تک آپ کا احترام میرے دل میں تھا، میں آپ کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن آج وہ ختم ہو گیا احترام۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ دو کلاس فیلو تھے، ایک کہاں جا پہنچا ہے، دوسرا کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو آپ کی نالائکی کی دلیل ہے۔ ایک کلاس فیلو کتنا لائق نکلا کہ وہ امت کا رہبر بن گیا ہے، امام بن گیا ہے، اور ایک شاگرد اسی کلاس کا ابھی تک شاگرد ہے، ابھی تک درس پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے گزارش کی کہ نہ بتایا کریں یہ کسی کو کہ میں دوسروں کا کلاس فیلو ہوں، بڑی کسی شخصیت کا۔ ایک اور پاکستان کے بہت مشہور نامور خطیب تھے، یہ تقریر کر رہے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، اور ان کی مجلس میں رہبر معظم کے نمائندے گئے شریک ہونے کے لیے اعزازی طور پر کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور مومنین کی مجلس میں۔ ان کے دل میں حسد تھا، انہوں نے دیکھتے ہی نمائندہ رہبر کو کہا کہ یہ بھلے یہ آغا خامنئی کے نمائندے ہیں، اور آغا خامنئی اور ہم کلاس فیلو تھے، اور ہم 2 سال سینئر تھے آغا خامنئی سے، وہ باپ 2 سال سینئر تھے، اور پیشاور ابھی لوگوں کو دھوکہ دینے میں مصروف ہو، اور وہ آپ سے جونیئر تھے اور امت کی رہبری کر رہے ہیں۔ اس سے تو صرف حسد ہے، حسد کے طور پر یہ بات کرتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ امام خمینی کے ساتھ بڑے بڑوں نے دشمنی کی حسد کی وجہ سے۔ آئمہ اطہار سے حدیث ہے، ظاہراً امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اس حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے محسود ہیں اس دنیا میں، محسود جس کے ساتھ حسد کیا جائے، حاسد حسد کرنے والا، محسود جس کے ساتھ حسد کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں معصوم کے ہم سے بڑھ کر کسی اور کے ساتھ حسد نہیں کیا گیا، اور حسد منافقت پیدا کرتا ہے۔ حسد کے دل میں دشمنی ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، لیکن سامنے دوست کا چہرہ بنا کر آتا ہے۔ جب آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ بڑا محب ہے، بڑا چاہنے والا ہے، احترام کرتا ہے آپ کا، لیکن دل میں جلتا ہے، دل میں کڑتا ہے، آگ ہے اس کے دل پہ جل رہی۔ اور جب وہ سنے گا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ کو کوئی مصیبت آئی ہے، وہ دل سے خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا، یہ حق بنتا تھا اس کا، پہلے ہی اس کو مر جانا چاہیے تھا۔ امام خمینی کے بارے میں کئی دفعہ حاسدوں نے افواہ چلائی کہ امام خمینی فوت ہو گئے ہیں، تاکہ اس طرح اپنا دل ٹھنڈا کریں، حسد میں جلتے تھے۔ حسد انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ کوئی حسود دنیا میں ایسا نہیں ہے جو منافق نہ ہو، دوری شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اندر سے اور باہر سے۔ اور حسد خود ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری ایک بڑی بیماری کا بھی سبب بنتا ہے، بنتی ہے نفاق و منافقت۔ اگر کسی کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، آپ خوش ہوں خدا نے اس کو دی ہے، اور وہ خدا جو اسے دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، آپ اپنے لیے ضرور آرزو کریں۔ مومن کی صفات میں سے ہے کہ مومن اہل غبتہ ہے اور منافق اہل حسد ہے۔ مومن غبتہ کر، غبتہ رشک کو کہتے ہیں، رشک کسی کے پاس نعمت دیکھ کر خوش ہونا اور اسی نعمت کی آرزو اپنے لیے بھی کرنا کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاتا، لیکن نہ اس طریقے سے کہ اس سے زائل ہو اور مجھے ملے، یہ بھی اپنی جگہ رہے، اس کو اللہ اور عزت دے اور مجھے بھی خدا کامیاب کرے، مجھے بھی خدا یہ ملکہ دے۔ اگر آپ دیکھتے ہو کوئی اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے، اچھے نمبر لے رہا ہے، اچھا اخلاق ہے، احترام ہے، سب اس کا عزت و احترام کرتے ہیں، اس کے استاد بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے ساتھ حسد نہ کریں۔ عزیزان یہ ذہن میں رکھیں، تعلیمی اداروں میں عموماً ذہین طالب علم سے باقی حسد کرتے ہیں، ڈل لٹر جو وقت ضائع کرتے ہیں۔ جو طالب علم نمبر اچھے لیتا ہے اسے یہ نہیں کہیں گے اس نے محنت کی ہے، ذہانت سے نمبر لیے ہیں، بلکہ اسے کیا کہتے ہیں، یہ ٹیچر کی چاپلوسی کرتا ہے اس کو، اس وجہ سے مجھ سے ٹیچر خوش نہیں ہے، دشمنی ہے میرے ساتھ، ورنہ ذہانت میں میں اس سے بھی زیادہ ہوں، آگے ہوں۔ یہ حسد کی زبان ہے۔ آپ کو ماشاءاللہ ہماری کلاس کا ہے، ہمارے اسکول کا ہے، بہت ذہین، بہت اعلیٰ، بہترین، ہمارے لیے قابل فخر، ہم فخر کرتے ہیں ایسے دوست پر، لیکن ہم یہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح خدا نے اس کو یہ نعمت ذہانت دی ہے، مجھے بھی عطا کرے، مجھے بھی کامیابی دے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، خدا دیتا ہے۔ جس کے پاس نعمت ہے وہ بھی خطرے میں ہے، جس کے پاس نعمت نہیں ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ جس کے پاس نعمت ہے، جو ذہین ہے، جو اچھے نمبر لیتا ہے، یہ تکبر اور غرور کے خطرے میں ہے، شاید متکبر ہو جائے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، میں ذہین ہوں یہ ڈل ہیں، میں ذہین ہوں یہ نالائق ہیں، یہ نہ کرے، تکبر سے نہ دیکھے۔ اور جو محروم ہے وہ حسد میں مبتلا نہ ہو۔ ایک خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر خدا نے تمہیں نعمت عطا کی ہے تو یہ نعمت تمہیں بدمست نہ کرے، اس نعمت کی وجہ سے بدمستی کا شکار نہ ہو جاؤ، اور اگر نعمت نہیں ہے محروم ہو تو اس سے بدبختی کا شکار نہ ہو۔ پیسے ہوں تو مست ہو جاؤ، پیسے نہیں ہیں تو بدبخت ہو جاؤ۔ آپ معاشرے کو دیکھیں، دو حصوں میں تقسیم ہے معاشرہ، آدھا حصہ یا کم حصہ بدمستوں کا ہے اور باقی بدبختوں کا ہے۔ بدبخت جو ہمیشہ رو رہے ہیں اپنی محرومیت کو، کچھ بھی نہیں، مر رہے ہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، ہمیشہ اپنی بدبختیوں کا، محرومیتوں کا رونا روتے ہیں۔ اگر انہیں کہیں نماز میں آؤ، وہ کہتے ہیں آپ لوگ پڑھو نماز، ہم کیا نماز پڑھیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو پیٹ ہی خالی ہے، ہماری تو تنخواہ ہی رکی ہوئی ہے، ہمارا تو بل ہی ابھی ادا، اسے بل کا کیا تعلق ہے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، کہتے ہیں اس لیے کہ بل ادا نہیں ہوا، بل کا کیا تعلق ہے روزے سے۔ یہ بدبخت طبقہ ہے، اپنے آپ کو انہوں نے پست بنا لیا ہے۔ نعمت کے ذریعے مستی میں نہ جاؤ، اور نعمت کی محرومی میں بدبختی میں نہ جاؤ۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی کمال دیا ہے تو تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور اگر کمال سے محروم ہو حسد میں مبتلا نہ ہو، حسد منافق بنا دیتا ہے انسان کو۔ ایک اور عامل جس سے انسان منافقت کا شکار ہو جاتا ہے وہ ہے مکر اور فریب۔ منافق بھی مکر و فریب کرتا ہے، اور مکر و فریب انسان کو منافق بناتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں منافق نہیں ہیں لیکن مکار ہیں، مکر سے کام لیتے ہیں، بغیر ضرورت کے بھی مکر استعمال کرتے ہیں۔ مکر کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان مریض نہ ہو اور اپنے آپ کو مریض بنا لے، اس کو کہتے ہیں تمارز، مرض اور تمارز۔ متمارز وہ بیمار نما ہے جو ٹھیک ہے لیکن سامنے یہ پیش کر رہے کہ میں بیمار ہوں، یہ منافق ہے۔ جو بیمار نہیں ہے اور بیمار بنا ہوا ہے یہ منافق ہے، مکر کر رہا ہے، اس کا جی چاہ رہا ہے بھاگنے کو، اس کا جی چاہ رہا ہے ایک ذمہ داری چھوڑنے کو، اس کا جی چاہ رہا ہے کہ اور کوئی تبدیلی آئے، اور کوئی ذریعہ نہیں ملتا، بیمار بن جاتا ہے، جا کے ڈاکٹر کے سامنے لیٹ جائے گا، مجھے بخار ہے، اور بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ یہیں اسی جگہ کی مثال ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ آئے چھٹی لینے کے لیے میرے پاس، اور دو آدمیوں نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے، ایک ہاتھ اس نے ایک کی گردن میں ڈالا ہوا، دوسرے کی گردن میں ڈالا ہوا۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنی سنائی نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پیش آئی ہیں اسی ماحول میں جہاں آپ ہیں موجود۔ اور چل نہیں رہا، پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں اس کے، اور ان دو طالب علموں نے اس کو سہارا دیا ہوا، اس نے گردن ایک طرف لٹکائی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہیں، سفیدی آنکھوں کی سامنے آئی ہوئی ہے، اور ان کو میرے پاس لائے، اور اس طرح کے جیسے ابھی گرنے والا ہے، بالکل ختم ہونے والا ہے، حالت احتضار میں ہے۔ پوچھا کیا ہوا، تو اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بتا سکے اپنی بیماری کہ مجھے کیا ہوا ہے، ان دو نے بتانا چاہا کہ بیمار ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کو چھوڑو، آپ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اب ذرا ایک دھڑام سے گرنا چاہیے تھا اس کو، لیکن وہ گرا نہیں. پھر پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا جی بیمار ہے, خود بھی کہا بیمار ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بہت بیمار ہے تو اس کو جانے دو. اب معلوم تھا کہ بیمار نہیں ہے, لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتا ہے. جب اسے کہا کہ یہ جانے دو, اس کو چھٹی ہے جہاں سے جا سکتا ہے, تو واپسی پہ اس نے سہارا نہیں لیا ان دونوں کا, اپنے کمرے میں چلا گیا. چل کر میں بیٹھا ہوا باہر دیکھ رہا تھا, وہاں سے یہ ہاسٹل میں گیا اور تقریباً کوئی 20-25 کلو کا بیگ اپنا باندھ کے اور کندھے سے لٹکا کے دوڑتا ہوا گیٹ کی طرف جا رہا تھا. جو 10 منٹ پہلے سہارا لے کے اور بالکل حالت احتضار میں جا رہا ہے, یہ منافقت ہے. دو چہرہ, فریب اسی کو کہتے ہیں. منافق اگر آپ صرف عبداللہ ابن ابی کو سمجھیں گے پھر ساری دنیا پر منافقت چھا جائے گی. اگر وہ سڑا ہوا مورا رہنے دیں, وہ گیا مر کھپ گیا, جہنم چلا گیا. ہم زندہ منافق دیکھیں کون ہے تو ہم دیکھیں گلی کوچے میں سامنے روز مرہ یہ تکرار ہو رہا ہے, یہ مناظر. ساری قوم نے سیکھ لیا ہے فریب دینا. مریض نہیں ہے میرا, مثلا اس نے چھٹی لینی ہے اپنے محکمے سے, چھٹی لینی ہے, بیماری کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے میں بیمار ہوں. روزہ نہیں رکھنا, ڈاکٹر سے جا کر بیماری کا سرٹیفکیٹ لے لیا میں بیمار ہوں. یہ سب منافقت ہے. تعجب کریں گے, ایک روایت امام علیہ السلام سے ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص دل کے اس کے اندر خلوص ہے, اخلاص ہے, لیکن جو جسم سے اپنی حالت سے ظاہر کرتا ہے اخلاص, وہ اس کے دل سے زیادہ ہے. اس کے دل میں بھی اخلاص ہے اور اپنے جسم سے بھی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مخلص آدمی ہے, لیکن جسم سے جو ظاہر ہو رہا ہے یہ درجہ زیادہ ہے اخلاص کا. امام فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بھی منافق ہے. مثلا جو 15 درجے کا مخلص ہے, یہ جب سامنے آ کے اپنے اخلاص کا اظہار کرتا ہے تو 20 درجے کا اظہار کرتا ہے. امام فرماتے ہیں یہ بھی منافق ہے, اس کو اتنا ہی اخلاص ظاہر کرنا چاہیے جتنا اس کے دل میں ہے. اگر اس سے زیادہ کہہ رہا ہے میں مخلص ہوں اور اتنا ہے نہیں, امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے کاغذوں میں یہ بھی منافق ہے, یہ مومن نہیں ہے. مکر انسان کو منافق بنا دیتا ہے, مکاری, دھوکہ دینا, ہمیشہ فریب میں رکھنا دوسروں کو, اپنے بڑے کو, مسئول کو, ذمہ دار کو, گھر کو, دوسروں کو. نہ عزیزان من, شفافیت, صراحت, کہو بیمار نہیں ہوں, جانا چاہتا ہوں, یہ کہو میں کوئی بیمار نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, جی چاہتا ہے یہ کام کرنے کو. صراحت, شفافیت کے ساتھ. ایک اسی طرح کے سری آدمی سے پوچھا میں نے, وہ بھی شہید ہو گیا خدا رحمت کرے اسے, اسے پوچھا کتاب پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہ زندگی میں کوئی کتاب پڑھی ہے نہ آئندہ کوئی کتاب پڑھوں گا, اسی طرح کہا اس نے. میں نے کہا بھائی اتنے مصمم کیوں ہو, اتنے پرعزم کیوں ہو کتاب کے بارے میں؟ کہنے لگا کہ کتاب میں دو نقصان ہوتے ہیں, ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے, دوسرا وقت ضائع ہوتا ہے, اور میں دونوں ضائع کرنا نہیں چاہتا. خدا رحمت کرے اسے, کسی حادثے میں شہید ہو گیا. صاف شفاف صداقت سے بتا دیا نہ کوئی کتاب پڑھی ہے اور نہ آئندہ پڑھوں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں اس سے میری امت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرہ سارا اس سے ہے. کل الخطر و کل الخوف اس سے ہے جو ہے کچھ اور, اور نظر کچھ اور آتا ہے, دکھتا کچھ اور ہے. مرزا غالب بھی منافقوں سے بہت تنگ تھے. عموماً مرزا غالب پریشان نہیں ہوتے تھے, چونکہ عالم ہوش میں کم ہوتے تھے, عالم مدہوشی میں زیادہ رہتے تھے, لہذا دنیا و مافیہا کے غم ان کو نہیں ستاتے تھے. لیکن لگتا ہے کہ یہ عالم ہوش میں ان کو خیال لگا کہ لوگ منافق ہیں. ان کا مشہور مصرع ہے نا شعر, ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, ستارے ہیں کچھ اور ہیں دکھتے کچھ, ایسے نہیں ہیں جیسے ہیں, ہیں بہت بڑے لیکن نظر کچھ اور آتے ہیں. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. یہ بازیگر بہت کھلا دھوکہ دیتے ہیں، ہیں کچھ اور نظر کچھ اور آتے ہیں، یہی منافقت ہے۔ انسان جیسا ہے ویسے ہی نظر آئے، جو ہے وہی نظر آئے۔ ایک کہتے ہیں ایک گناہکار اور ایک پرہیزگار دونوں آپس میں ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ پرہیزگار نے گناہکار کو سرزنش شروع کی، کوسنا شروع کیا، شرم کرو، حیا کرو، یہ کیا تمہاری زندگی ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، فساد میں مبتلا ہو، غلطیاں کرتے ہو، توبہ کرو۔ اس گناہکار نے پرہیزگار سے کہا کہ میں ایسا ہی ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہو، میں گناہکار ہوں، میں معصیت کار ہوں، میں فساد میں مبتلا ہوں، معصیت میں مبتلا ہوں، ہوں ایسا، آپ بتاؤ آپ بھی جیسا دیکھ رہے ہو ایسے ہی ہو، میں تو وہی ہوں، جیسا آپ کو دکھ رہا ہوں اندر سے بھی وہی ہوں، گناہکار ہوں، دل سیاہ ہے، معصیت کار ہوں، تباہ کار ہوں، فساد میں ڈوبا ہوا ہوں، جیسا آپ دیکھ رہے ہو میں ویسا ہی ہوں، میں حقیقتاً فساد میں ڈوبا ہوا ہوں۔ آپ جو پرہیزگار ہو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ واقع میں بھی ایسے ہی پرہیزگار ہو، آپ حقیقتاً ایسے ہی ہو جیسے دکھ رہے ہو، آپ فریادیں کر کے رونے لگا وہ پرہیزگار، نا میں ایسا نہیں ہوں جیسے تجھے دکھ رہا ہوں، میں دیکھتا کچھ اور ہوں، ہوں کچھ اور۔ خب یہاں پر یہ حدیث نہیں ہے، کسی کا قول ہے کہ بہتر ہے وہ گناہکار بہتر ہے اس پرہیزگار سے، کہ جو جیسے ہے ویسا ہی دیکھ رہا ہے، منافق نہیں ہے، فاسد ہے، لیکن یہ پرہیزگار جس نے اپنے اوپر پرہیز کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور لیکن واقع میں حقیقت میں یہ بھی تباہ کار ہے، یہ بھی گناہکار ہے، یہ بھی معصیت کار ہے، لیکن اپنے اوپر پرہیزگاری کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، یہ منافق ہے، یہ دھوکہ باز ہے، یہ فریب ہے۔ اس فاسد سے کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا، چونکہ حقیقت میں بھی گناہکار ہے، ظاہر میں بھی گناہکار ہے، جو فاسد ہے، تباہ ہے، گمراہ ہے، وہی اس کے دام میں آئے گا، اس کا ساتھی بنے گا، اس سے دھوکہ نہیں کھائے گا کوئی بھی، لیکن اس پرہیزگار سے ہزاروں دھوکہ کھائیں گے، چونکہ یہ حقیقت میں پرہیزگار نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ میں نے یہ ایک جملہ بیان کر کے ایک پوری کتاب آج آپ کو پڑھا دی کہ ایک گناہکار اور پرہیزگار آپس میں بات کر رہے ہیں، پرہیزگار نے گناہکار کو سرزنش کی کہ تو گناہکار ہے، کیوں ہے ایسے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی ہوں جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوں، حقیقتاً گناہکار ہوں، فاسد ہوں، تباہ کار ہوں، آپ بتاؤ آپ بھی میری طرح اتنی شفاف ہو، اتنی صداقت ہے آپ میں، آپ بھی ایسے ہی ہو جیسے نظر آ رہے ہو، یا حقیقت میں آپ کا چہرہ کچھ اور ہے اور سامنے آپ کا چہرہ کچھ اور ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں کہ وہ بھی اتنا ہی صاف شفاف آشکارا آئینے کی طرح ہو، اس کے اندر جھانک کے دیکھو وہ وہی نظر آئے جو باہر نظر آ رہا، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر سیاہی ہو اور باہر سفیدی نظر آ رہی ہو، اندر بھی وہ سفید ہے، وہ مومن ہے۔ کافر جو آشکارا کافر ہے، منافق جو دل میں مومن نہیں ہے لیکن ظاہر لبادہ ایمان اس نے اوڑا ہوا ہے۔ خداوند تعالی ہم سب کو اس بیماری سے، مہلک بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو، مومنات کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی تمام امت اسلامیہ کو خطر نفاق و منافق سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی دین کو، اسلام کو، و بالخصوص تشیع کو خطر نفاق سے محفوظ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی نفاق کو منافقین سمیت نیست و نابود فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی اس ماہ تطہیر میں، تزکیہ میں ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ، طاہر و مطہر فرمائے انشاءاللہ۔